السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تین رکوع یعنی 22 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے اہم معاشرتی ہدایات اور احکامات ہمیں عطا فرمائے. آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے، یعنی وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجیاں اور بھانجیاں. اسی طرح وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. جس خاتون کے ایک انسان نے دودھ پی لیا، ایک بچے نے دودھ پی لیا، اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ساس سے پھر کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 23 میں. ان کو کہا جاتا ہے محرمات ابدیہ، وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایک بات اور بھی کہی گئی کہ دو بہنوں سے ایک وقت میں شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک بہن سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو جائے، طلاق کا معاملہ ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں. اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عام کیا ہے، ایسی دو خواتین جو آپس میں پھوپھی بھتیجیاں ہوں، ان سے ایک وقت میں ایک شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی دو خواتین جو آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں، ایک شخص کا ایک وقت میں ان دونوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تفصیل حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد پانچویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ عورت جو بھی کسی کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس سے پردے کے احکامات لاگو ہوں گے. وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن کا ذکر آیا آیت نمبر 23 میں، ماں ہے، بیٹی ہے، ان سے پردے کا معاملہ بھی نہیں. لیکن وہ خواتین جو ابھی کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے نکاح تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں سے طلاق کا معاملہ نہ ہو جائے یا اس شوہر کے انتقال کا معاملہ نہ ہو جائے، لیکن پردے کا احکامات لاگو ہوں گے. مزید ایک اہم بات بیان کی گئی کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن کسی سے تم عورتوں سے نکاح کر لو، لذت حاصل کرنا چاہو، تو ان کے مہر انہیں ضرور ادا کر. اس کی ادائیگی بہت لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نکاح کوئی محض لذت کا حصول نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، تمدن کی جڑ اور بنیاد ہے. اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 26 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے. نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کی شرم و حیا کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور تمدن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. جبکہ کچھ لوگ ہوئے ہیں جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں لیں تو نکاح پر بڑی پابندیاں لگا دی گئی، نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زنا کے راستے آسان ہو رہے ہیں. پھر مغرب کی تہذیب میں چلے جائیے، اگر کہیں ضرورت ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک سے زائد نکاح کیے جا سکتے ہیں، میکسیمم چار تک اجازت دی گئی. ہاں، اگر انصاف نہ کر سکے انسان تو پھر ایک ہی کی اجازت ہے، لیکن انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے. اس کی ضرورت کبھی پیش آ سکتی ہے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک شخص 20-20 عورتوں سے تعلقات قائم کر رہا ہو، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو فرمایا کہ اللہ ہدایت کا راستہ تمہیں عطا فرماتا ہے نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے سے، جبکہ وہ لوگ جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا کر بے حیائی کے راستوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں دو اہم ہدایات دی گئی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں اپنے مال، ایک دوسرے کے مال، باطل طریقے پر مت کھاؤ، الا یہ کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کا معاملہ، فری کنسنٹ ہونا چاہیے. ایسے وہ تمام امور جس میں جبر کے ذریعے مال کمایا جائے، کسی کی لیک آف نالج کی بنیاد پر، علم کی کمی کی بنیاد پر مال کمایا جائے، دھوکے کے ذریعے مال کمایا جائے، یہ حرام. اسی میں سود، جوا، رشوت خوری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات جس میں رضا کا معاملہ عموماً نہیں ہوتا، جبر ہی کا معاملہ ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے. آپس کی رضامندی سے تجارت کا معاملہ ہونا چاہیے. ہاں، اس میں سیل آف گڈس بھی ہو سکتی ہے, چیزوں کی خرید و فروخت بھی, اور سیل آف سروس بھی ہو سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, تاجر ہے, وہ بھی جو ڈاکٹر ہے, وکیل ہے یا اساتذہ ہے, یہ اپنا علم یا اپنی صلاحیت لوگوں کو آفر کرتے ہیں. یہ تجارت ہے, سیل آف سروس ہو یا سیل آف گڈس ہو, یہ باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے. ایک اور بات کہی گئی, ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا ایک مفہوم یہ کہ جب تم کسی کو قتل کرو گے تو معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو جو حرام ہے دین کے اندر. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ ایسے اعمال نہ کرو جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں. سگریٹ نوشی کا معاملہ ہے, اس طرح کی اور مہلک چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں, ان کی حرمت بھی علماء نے اسی آیت سے بیان فرمائی. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کہا گیا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جو تم سے جو تمہیں منع کیے گئے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. ہوتا یہ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کے معاملے میں زیادہ حساس نہیں ہوتا اور چھوٹے چھوٹے معاملات سے میں بہت حساس ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال انہوں نے کہا تھا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور بڑے بڑے اونٹ کھا جاتے ہو, تو ایسا نہ ہو. زیادہ حساس ہونا چاہیے کبیرہ گناہوں کے معاملے میں. کبیرہ وہ گناہ ہے, علماء نے لکھا کہ وہ عمل کے جس پر اللہ یا رسول نے دنیا یا آخرت میں کوئی لعنت فرمائی ہو, یا وہ عمل جس پر دنیا یا آخرت میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہو, وہ کبیرہ کے زمرے میں. ہاں, صغیرہ سے بھی بچنا چاہیے. علماء نے لکھا کہ مستقلا ایک آدمی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرتا رہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں, لیکن زیادہ حساس ہونا چاہیے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق. مثلاً ایک حدیث میں ذکر ہے, شرک کرنا, نہ کسی کو قتل کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, زنا کرنا, اسی طرح سود خوری, اسی طرح یتیم کا مال ہڑپ کرنا, جھوٹی گواہی دینا, یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے. بہرحال بڑے بڑے گناہوں سے آدمی بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. اس کے بعد کہا گیا کہ مرد اور عورت میں ایک فرق تو ہے کہ مرد کو گھر کا ذمہ دار بنانے کے لیے درجہ اوپر رکھا گیا, لیکن اصل میدان ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا, اصل میدان ہے نیکی کا. نیکی کا میدان دونوں کے لیے کھلا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. ممکن ہے کہ ایک عورت اپنی محنت کی بنیاد پر مرد سے آگے نکل جائے اللہ کی رضا کے حصول کے اعتبار سے. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم. اس آیت کو بڑا مسکوٹ کیا جاتا ہے, بڑے برے طریقے سے اس کو معاذ اللہ بیان کیا جاتا ہے اور الزام تراشی کی جاتی ہے کہ عورتوں کو تو ڈیگریڈ کر دیا, عورتوں کے حقوق مارے گئے. پتا نہیں, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. کیا مطلب؟ حاکم رعایا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. بیوی یا عورت کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری. دنیا کے ہر ادارے میں ٹاپ پر ایک اتھارٹی ہوتی ہے, گھر کے ادارے میں مرد کو اوپر رکھا گیا. اس کی وجہ آگے بیان کی گئی, نمبر ایک, بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی. جسمانی قوت مرد کو زیادہ دی, مشقت والے باہر کے کاموں کی صلاحیت مرد کو زیادہ دی. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. نکاح شوہر اور بیوی دونوں کی ضرورت ہے, لیکن مہر مرد ادا کرتا ہے. ایک ہی دعوت ولیمے کی شریعت سے ثابت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کے نان رکھنے کی ذمہ داری مرد پر ہے, بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے, اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا. لیکن مردوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھ کر ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے اوپر رکھا تو ذمہ داری زیادہ ہے. اب اس عورت کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری شوہر پر ہے, بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری شوہر پر ہے. اگر مرد کو اوپر رکھا ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ دی. اس کے بعد نیک عورتوں کا بیان, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله, بس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہروں کے حکم کو ماننے والی ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے حکم کے تحت گھر کی حفاظت کرتی ہیں. شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنا, ان کے مال کی حفاظت کرنا, ان کے گھر کی حفاظت کرنا, ان کے بچوں کی حفاظت کرنا, یہ نیک عورتوں کی صفات. اس کے بعد بتایا گیا, اگر کسی عورت سے بدخوئی کا, بغاوت کا تمہیں اندیشہ ہو, چھوٹی موٹی برائی کا معاملہ نہیں, بغاوت کا اندیشہ ہو, کوئی بڑا بھاری معاملہ ہو, تو تین مرحلے بیان کیے گئے. فرمایا, فعیدوہن, انہیں تم سمجھاؤ, واعظ و نصیحت کرو. نمبر دو, واہجروہن فی المضاجع, اور انہیں بستروں میں علیحدہ کر دو. گھر کی بات کو گھر میں ہی سالو کرو. پھر بھی نہ مانے وضربوهن انہیں مارو. اس آیت کا بھی مردوں نے غلط مفہوم لیا اور عورتیں خامہ خواہ پریشان ہوتی ہیں. مارنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی. کبھی کسی خاتون پر آتی اٹھائے زوجہ وطن. نمبر دو, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک نکال کر دکھائی, فرمایا اس سے مارو. کیا مطلب؟ تنبیہ. یہ تنبیہ بھی کس لیے؟ ذاتی انتقام کے لیے نہیں. گھر کا ماحول اگر بگڑ رہا ہو, گھر کا نظام اگر خراب ہو رہا ہو, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کرو. لیکن جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے. مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں, یہ تو تھانوں میں جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی, ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتے ہیں. یہ ظالم مرد ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کو نہیں چھوڑے گا. دیکھیں یہ اسٹیپس کیوں بیان کیے گئے؟ گھر کی بات گھر میں ہی سالو ہو, گھر کا مسئلہ گھر میں ہی حل ہو, اور گھر کے نظام کو مضبوط رکھا جائے. شیطان چاہتا ہے گھروں کو برباد کرنا, اللہ چاہتا ہے گھروں کو برقرار رکھنا. اس کے لیے ہدایات عطا کی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 35 ہے, اس نے بتایا گیا اگر گھر کا معاملہ گھر میں حل نہیں ہو رہا تو ابھی بھی طلاق کی طرف نہ جاؤ. فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. ایک حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان سے دو, اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان سے دو. اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صلح کی صورت پیدا فرما دے. انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way. اگر خواہش ہوگی, نیت صادق ہوگی صلح کرانے والوں کی بھی, شوہر اور بیوی کی بھی, تو اللہ موافقت پیدا فرما دے. اتنی خوبصورت تعلیمات. کئی طلاق نہیں ہے, ابھی بہت دور ہے طلاق. گھر میں ہی معاملے کو سالو کرو, حل کرو, نہیں خاندان کے بڑوں کو جمع کرو اور ان کے ذریعے سے معاملے کو حل کرانے کی کوشش کرو. اس کے بعد آیت نمبر 36 ہے, بڑی اہم معاشرتی ہدایات اس میں عطا کی گئی. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سب کے حقوق ادا کرو. اب خاص طور پر پڑوسیوں کا بیان, والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, اور رشتے دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ پہلو کا ساتھی بھی ایک پڑوسی, ایک مسجد کے دو نمازی, ایک استاد کے دو شاگرد, ایک آفس میں کام کرنے والے دو کلیگ, یہ بھی آپس میں پڑوسی. اتنی دیر کا بھی اگر ساتھ ہو حقوق ادا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مسلم شریف کی روایت میں, کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو, اللہ کی قسم وہ مومن. آپ دیکھ رہے ہمارے دین میں یہ اہمیت حقوق والی بات. وابن السبیل, اور فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ دکھاوے کا مال خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں, یہ شیطان کے ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مالی انفاق میں اخلاص عطا فرمائے اور دکھاوے اور ریاکاری کے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے وہ اور کافر ایک جیسے ہیں, اور قیامت کے دن یہ لوگ چاہیں گے کہ ہمیں مٹی مٹی کر دیا جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ساتھ پر حکم شروع ہوتا ہے, شراب کے زمن میں دوسرا حکم آیا. فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. آخری حکم شراب کے زمن میں سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے, آیت نمبر 90 اور 91 میں. پھر قطعی حرمت آ گئی تھی شراب کی. اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کبھی پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہو. اس امت کو یہ آسانی عطا کر دی گئی. بیماری میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, یا آدمی سفر میں اور پانی نہیں ہے, یا پانی کہیں دور دور تک موجود نہیں ہے, تو تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ بات یاد رہے مسئلے کے طور پر کہ جو تیمم وضو کے لیے وہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے. نیت کرنی ہے, مٹی ہے پتھر وغیرہ کی کوئی شے, اس پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر ملنا اور سیدھے الٹے ہاتھ پر پورا پھیر لینا, بس یہ تیمم ہو گیا. جو تیمم وضو کے لیے وہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کو کچھ بیان آ رہا ہے. عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ النساء میں سچے اہل ایمان سے خطاب بھی ہو رہا ہے, کچھ اہل کتاب کا بیان بھی آ رہا ہے, اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایمان کے جھوٹے دعوے داروں منافقین کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں. اہل کتاب کے متعلق فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا, آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا, تو یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں. ان کو حکم دیا گیا کہ ایمان قبول کر لو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو, ورنہ جیسے اصحاب صف پر لعنت ہوئی تم پر بھی لعنت ہوگی. اصحاب صف کا واقعہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 21 میں ہم پڑھیں گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا, ان کے چہروں کو بدل دیا بندروں کی شکل میں, معاذ اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 48 میں شرک نفی فرمائی گئی, کہا گیا ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, فقد افترى اثما عظیما, تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے حقوق میں کسی کو بھی کسی بھی درجے میں شریک کر دیا ہے. اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لے آیا جاتا ہے, کوئی کمزوری وابستہ کرتا ہے, یا مخلوق میں سے کسی کو نیچے اٹھا کر اوپر لے جایا جاتا ہے, اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے, معاذ اللہ. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا, یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا. اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے, تمام خوبیاں کمال اللہ کے لیے, بندوں کے پاس کوئی صفت اگر ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ. اب بندوں کو سمجھنا ان کے پاس بھی کل کمال اور خوبیاں موجود ہیں, یہ شرک ہو جائے. اللہ کے حقوق میں شرک کیا ہے, اس پر توجہ نہیں ہوتی. اللہ کا ایک ہی حق ہے کہ عبادت اس کی جائے, اور عبادت کے دو اجزاء, محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا مکمل طور. تو عبادت کے دو اجزاء ہیں, محبت اور اطاعت. کسی کی محبت اگر اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے گی, شرک ہو جائے. کسی کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے گی, شرک ہو جائے. شرک صرف بتوں کو پوجنے کا یا قبر پرستی کے کر لینے کا نام نہیں, یہ بھی شرک ہے. شرک یہ بھی ہے بھائی کہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے, اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. اللہ کی اطاعت کے برابر کسی کی اطاعت آ جائے, اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون مان لیا جائے, یہ بھی شرک ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے, یہود کا بیان ہے کہ یہ اسلام دشمنی میں اتنی ہٹ دھرمی پر آ گئے کہ کہنے لگے کہ یہ مشرکین مکہ زیادہ اچھے ہیں مسلمانوں کے مقابلے. یہ حسد اور تکبر انسان کو اتنا دور لے جاتا ہے, حالانکہ جانتے تھے کہ شرک ان کے دین میں بھی منع ہے, ان کی کتابوں میں بت پرستی منع ہے, لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بت پرست جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں. ان کے حسد کے بیان کے متعلق فرمایا کہ ان کی کنجوسی ایسی ہے, اللہ ان کو بادشاہت بھی دے دے تو کسی کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہیں دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 56 ہے, قرآن کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت, فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا, سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما مدجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب جب ان کی کھال ایک مرتبہ جل کے سڑ جائے گی ہم دوبارہ اس کو نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کے مزے کو چکھتے رہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ کھال میں ہی وہ سیل ہیں, پین ریسیٹرز جو درد کو محسوس کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جب ایک دفعہ کھال جل جائے گی تو دوبارہ کھال دیں گے, بار بار دیں گے تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار, ان قریب ہم انہیں جنت کے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 152 تک مستقلا اہل ایمان سے خطاب ہے, ہاں ساتھ ساتھ ضمنی طور پر لیکن وضاحت سے منافقین کا بیان دیا گا جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار. اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایت دی گئی آیت نمبر 58 میں, فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر. امانت بڑا وسیع مقوم کا حامل لفظ ہے. امانت یہ بھی ہے کہ 100 روپے کسی نے دیے, لاکھ روپے دیے, ہم نے واپس کر دیا.
امانت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو ادا کر دیں, یہ حقوق بھی امانت. امانت یہ بھی ہے کہ منصب کے متعلق ووٹ مانگا جائے, رائے مانگی جائے, مشورہ مانگا جائے تو اہل لوگوں کے متعلق رائے دی جائے. امانت یہ بھی ہے جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کی امانت ہیں, ان کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا ہے. اس امانت کو وسیع مفہوم میں لینا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے بیہقی شریف میں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. منصب اور عہدہ کسی کے پاس ہے وہ بھی امانت. ان سارے پہلوؤں کو امانت میں شامل رکھیے. فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. دوسری اہم ہدایت وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کسی کی محبت کی بنیاد پر کسی دوسرے کا نقصان نہ کرنا, کسی دشمنی کی وجہ سے اس کو حق سے محروم نہ کرنا. جو بھی معاملہ ہو عدل کا فیصلہ کرو, جسٹس کا فیصلہ کرو. اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے جس میں ایک اور اہم ہدایت دی گئی معاشرتی حوالے سے بھی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, و اولی الامر منکم, اور جو تم میں سے ذمہ دار ہو ان کی بھی. لیکن اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے, رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے, اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. علماء نے لکھا ذمہ داران جو بھی ہوں, وہ کسی کمیٹی کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اولی الامر کی اطاعت مشروط ہوگی, کنڈیشنل ہوگی. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت انکنڈیشنل, جو حکم ہے مانو. لیکن اس کے بعد جو بھی ہیں ذمہ دار ہو یا حکمران ہو, ان کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اندر ہو. ان کا کوئی ایسا حکم نہیں مانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. فرمائے کہ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے, ڈس ایگریمنٹ ہو جائے, تو معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, یعنی قرآن و سنت سے رہنمائی دو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کرائیٹیریا دلیل قرآن و سنت سے آئے گی. عام معاملات کے اندر علماء سے رجوع کر لیں کیا دلیل قرآن و سنت کی, اور سیاسی حد تک معاملہ آ جائے تو پھر عدالتیں ہوں جہاں علماء بھی جج ہوں, وہاں عام آدمی جا سکے اور کہے کہ یہ قانون ملک میں غلط بنا, اسمبلی میں فلاں فلاں لوگوں نے غلط بنایا, آپ بتائیے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, ان کو آپ کہیے ڈائریکٹ کیجیے کہ یہ صحیح قانون بنائے. یہ آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے کہ اسمبلی کوئی قانون پاس کر دے, ایک عام آدمی محسوس کرے غلط پاس ہوا, وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ یہ غلط قانون پاس ہوا, یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے, یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے, وہ ثابت کرے اس کو, پھر عدالت ڈائریکٹ کر دے اسمبلی کو کہ وہ بل کو امینڈ کرے. یہ اس صورت میں ہوگا جب حکمرانی کرنے والوں کے دلوں میں خدا کا خوف, تب اس پر عمل ہو سکے گا. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے, کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, تو معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, یعنی قرآن و سنت کی طرف. اس کے بعد نواں رکوع ہے منافقین کا بیان. منافقین کا یہ بیان آیا کہ یہ اپنے معاملات میں فیصلہ اللہ کے رسول سے نہیں کراتے صلی اللہ علیہ وسلم, طاغوت کے پاس جاتے ہیں, یہود کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت سے اخذ کرنے کو قانون تیار نہیں, غیروں سے لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں قرآن نے کہا کہ یہ طرز عمل ایمان والوں کا نہیں ہو سکتا, یہ منافقین کا ہو سکتا ہے. مزید فرمایا آیت نمبر 61 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, اور رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, فرائد المنافقین یصدون عنک صدودا, تو اے نبی آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ اعراض کرتے پہلو نہیں کرتے. دو باتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے, اللہ نے جو نازل کیا قرآن اس کی طرف آؤ, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ. منافق نہیں مانتے, ان منافقین پر اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری تھی. تین باتوں کا بیان ابھی آئے گا, جو تین باتیں بڑی بھاری تھیں منافقین پر اس دور کی. نمبر ایک, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, ان کے حکم کو ماننا. نمبر دو, اللہ کے راستے میں قتال کرنا, جنگ کرنا. نمبر تین, اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا, گھر بار کو چھوڑنا. یہ تین باتیں منافقین پر اس دور میں بڑی بھاری تھی جن کا ذکر تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرف آنے کو تو تیار ہے, کہتے رسول کی بات نہیں مانیں. یہی طرز عمل آج کے اس دور کے پردیسیوں کا اور منکرین سنت کا, جو کہتے قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو سنت اور حدیث کا مذاق بھی اڑاتے ہیں انکار بھی کرتے ہیں. ایسا طرز عمل قرآن کہہ رہا ہے منافقین کا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف تو آتے ہیں اور رسول کی ذات کی طرف نہیں آتے. ضمن ایک بات عرض کر رہا ہوں, جو منکرین سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے, تو بھائی قرآن بھی تو رسول کی زبان سے ملا, اس کو کیسے مان رہے ہو؟ ایک بات چل رہی ہے رسول سے وہ مان رہے ہو, اور دوسری بات جو سنت مل رہی ہے حدیث مل رہی ہے اس کو نہیں مان رہے, یہ تو دوگنی پالیسی ہو جائے. یہ ہے نفاق کا طرز عمل. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 64 میں پھر اطاعت رسول کا بیان, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اور جو رسول بھی ہم نے بھیجے تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اللہ خود نہیں آتا بندوں کے پاس, اللہ نے رسولوں کو چنا تو رسول کی اطاعت کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 65, ایک اور اہم آیت اللہ کے رسول کے مقام اور ان کی اطاعت کی اہمیت کے حوالے سے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینہم, اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان لانے والے نہ ہوں گے جب تک کہ معاملات میں اپنے معاملات میں آپ کو حکم دینے والا تقسیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت, پھر جو فیصلہ فرما دے اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما, اور جب تک کہ پورے طور پر آپ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیں. یہ اللہ کی قسم ایمان لانے والے نہیں, تو ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے. ہمارے معاملات زندگی میں اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہیں, جب تک قبول نہ کریں, دل میں کوئی تنگی اس پر محسوس نہ کریں, جب تک پورے طور پر جھکا نہ دیں, ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو کوئی بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ ان لوگ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. سورہ فاتحہ ہم دعا کرتے ہیں نا, أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ, وہ انعام یافتہ لوگوں کا یہاں پر بیان کون ہے؟ فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. عام نیک لوگوں میں سے جن میں غور و فکر کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ صدیق مزاج کے لوگ کہلاتے ہیں, اور جن میں بھاگ دوڑ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ شہداء مزاج کے لوگ کہلاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وحسن اولئک رفیقا, اور کیا ہی عمدہ یہ ساتھی جس کو میسر آ جائیں. اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے. اس کے بعد دسویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا گیا اہل ایمان کو جنگی تیاریوں کے حوالے سے, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے رکھو, ہتھیاروں کو مضبوط رکھو. یہ کفار تو چاہتے ہیں اخبار کے تم پر حملہ کر دیں, تو ان کے مقابلے میں مضبوطی رکھو تیاری کے اعتبار سے. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں, مسلمانوں کو پتہ ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور کفار کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو ان کے پاس جاتے تاکہ دونوں طرف سے مال ان کو مل جائے. فرمایا آیت نمبر 74 میں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں جو دنیا کی زندگی قربان کر دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. دنیا کی محبت کے ساتھ دین کی محنت نہیں ہو سکتی, تو دین کی محنت کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا. دنیا میں رہو, یہ ضرورت ہے, جائز طریقے پر دنیا کماؤ, لیکن دنیا کو مقصد نہ بناؤ, مقصد آخرت کی زندگی ہونا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 75 ہے. فرمایا قتال کے حوالے سے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان, اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچے, الذین یقولون, جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا, اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایت بھی عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما. یہ آیت بڑی اہم تھی. اللہ کے رسول مدینے میں تھے, کچھ بے بس مسلمان مکے میں رہ گئے تھے, کمزور بوڑھے بچے عورتیں, ان پر ظلم ہوتا تھا. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جنگ کرو, یعنی مکے کے خلاف اقدام کرو تاکہ ان کو آزادی دلائی جا سکے. لیکن یاد رکھیے سورہ نساء 4 ہجری میں نازل ہوئی اور مکے والوں کے خلاف اقدام 8 ہجری میں ہوا. اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ قتال کے لیے تیاری ضروری, اور جس مقام پر ہو اس مقام کو پہلے مضبوط کرنا ضروری. اللہ کے رسول جب تک مکہ نہیں گئے فتح مکہ کے موقع پر اس سے پہلے دعائیں کرتے تھے, بخاری شریف میں تفصیل ہے, اللہ فلا فلا کی مدد فرما مکے میں. اور مدینے میں آپ نے اپنے بیس کو مضبوط کیا, طاقت کو جمع کیا, پھر 10,000 کا لشکر لے کر گئے 8 ہجری میں, بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. یہ آیت آج بھی موجود ہے. دنیا میں بہت سے مقامات پر مسلمان مظلوم ہیں, لیکن پہلی ذمہ داری یہ کہ ہم اپنے اپنے مقام پر رہ کر اسلام کو مضبوط کریں. یہ ملک جو پاکستان کے نام پر حاصل ہوا, اس میں پہلے ضروری کہ اسلام کا نفاذ ہو, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, اور پھر یہ ہماری فوج اور یہ مسلمان جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے مظلوموں کی مدد ہو سکے گی. لیکن اپنے گھر میں آگ لگی ہو, آدمی اس کو تو نہ بجھا رہا ہو اور دوسروں کے گھروں میں چلے جائے, یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی. تو اپنے ملک کو مضبوط کریے اور پھر اللہ سے مدد مانگ کے آگے بڑھیے, تو اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگی. اس کے بعد 11 رکوع شروع ہوتا ہے. اہل ایمان کو ایک بات یاد دلائی گئی, الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. مسلمان جب تک مکے میں تھے کوئی قتال نہیں ہوا, صبر کا مرحلہ تھا, ہاتھوں کو باندھ کر رکھنے کا حکم تھا, جس کا مقصد یہ تھا ابھی تعداد کم ہے تعداد کو بڑھاؤ, ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ ورنہ کچل دیے جاؤ گے, ابھی تعداد کو بڑھاؤ, تربیت سے گزارو, لوگوں کو پکا کرو, پختہ کرو, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرو, دعوت کو عام کرو. جب جماعت مضبوط ہو جائے پھر قتال کا حکم آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت ہو گئی, مدینے میں ایک ٹھکانہ مل گیا, جماعت مضبوط ہوئی, 313 بھی جان دینے والے مل گئے, تب قتال کا معاملہ شروع ہوا. تو یہ ہے ترتیب, پہلے صبر ہوگا, دعوت کی جائے گی, لوگوں کی تربیت کی جائے گی, لوگوں کو جمع کیا جائے گا, لوگوں کو پختہ کیا جائے گا, دعوت کا حق ادا کیا جائے گا تاکہ قبول کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو اگر کل کوئی انقلاب آ جائے. پھر جب جماعت مضبوط ہو تو قتال کے مرحلے میں داخل ہونا پڑے. اس کے بعد آیت نمبر 78 ہے, کہہ دیا گیا کہ قتال سے جینا چراؤ, موت تو آ کر رہے گی, اینما تکون یدرک الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی, ولو کنت فی بروج مشیدہ, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو قتال سے جینا چراؤ. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 79, جو بھلائی خیر کی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اس کے بعد آیت نمبر 80 ہے, فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. پھر اطاعت رسول کی اہمیت, اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. اللہ براہ راست نہیں آتا, اللہ نے رسول کا نمونہ تمہیں دیا, جو ان کی اطاعت کرے گا وہی دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے کہ یہ ایمان سے دور ہیں. ایمان سے دور اس لیے کہ یہ قرآن پر غور فکر نہیں کرتے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن ہے جس سے حقیقی ایمان ملتا ہے. وہ ایمان اگر ہوگا تو نفاق نہیں ہوگا. اللہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, اس سے تعلق قائم کرتے ہوئے حقیقی ایمان حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 83 ہے, جس میں کہا گیا کہ افواہوں کی روک تھام کرو, اہم خبریں آئیں تو ایسی نشر نہ کر دیا کرو, تحقیق کیا کرو, ذمہ داروں تک پہنچا دو تاکہ کسی انتشار سے بچ سکو. اس کے بعد کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو قتال پر آمادہ کیجئے, ترغیب دلائیے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں, اور تسلی دی گئی کہ تمہاری خاطر اہل ایمان کے لیے جب جنگ کا مرحلہ آئے گا تو اللہ ہی کافی ہو جائے گا, بس تم نکلو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اس کے بعد دو معاشرتی ہدایات دی گئی. آیت نمبر 85 میں کہا گیا من یشفع شفاعتا حسنتا, جو اچھی سفارش کرے گا, یکن لہ نصیب منہا, اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا, ومن یشفع شفاعتا سیئتا, اور جو بری سفارش کرے گا, یکن لہ کفل منہا, اس کا وبال اسی پر ہوگا. اچھے کاموں پر ترغیب دلائیے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے پر ترغیب دلائیے, کسی کا مسئلہ ہو جائے, جائز کام ہو, سفارش کر دیجئے, اچھی سفارش کا اچھا بدلہ ملے. لیکن ناجائز سفارش ہو, برائی کی سفارش ہو, ایک آدمی اہل نہیں اس کے لیے سفارش کی جائے, تو یہ بری سفارش ہوگی, اس کا گناہ ملے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 86, سلام کے متعلق توجہ دلائی گئی. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اور جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا ویسے ہی جواب دو. یہ خوبصورت الفاظ ہیں السلام علیکم. سورہ النور کے آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. آج لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں, گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون کہتے ہیں, ہیلو ہائی کہتے ہیں. نہیں بھائی, السلام علیکم یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں, سلام کو عام کرو, اس سے محبتوں میں اضافہ ہو. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے, السلام علیکم کہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, رحمت اللہ کہیں 20 نیکیاں ملتی ہیں, وبرکاتہ کہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس سے آگے سلام نہیں. بعض لوگوں میں غلط فہمی وہ جنت و حرام و دوسرا کو حرام, یہ غلط بات ہے, یہ منع ہے. سلام کی زیادہ سے زیادہ حد وبرکاتہ بس 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو صحیح طرح یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے السلام علیکم, اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہوتا ہے, جس میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا کہ یہ تو چاہتے کہ اہل ایمان بھی ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ کر نفاق کی طرف آ جائیں. کہا گیا کہ اگر یہ کسی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرے تو ان کو قتل کر دو. ہاں اگر یہ کسی ایسی قوم میں ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو معاہدے کا احترام کرو, ان کے خلاف جنگ نہ کرو. پھر بتایا گیا کچھ منافقین ایسے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کو موقع ملے گا فتنے میں پڑ جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں گے. اگر ایسا یہ کرے تو ان کی گردن اڑانا مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا. اس کے بعد 13 رکوع شروع ہوتا ہے, قتل خطا کا قانون بیان ہوا. غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا قانون کیا ہے, اس کے احکامات بیان ہوئے. اس کی آج ہمارے دور میں صورت ایکسیڈنٹ کی بھی ہو سکتی, اسی لیے تیز رفتاری والے ڈرائیونگ سے بچنا چاہیے. بائی ایکسیڈنٹ بھی کوئی قتل ہو سکتا ہے تو کیا کرنا ہوگا. فرمایا کہ کوئی خطا سے قتل ہو جائے کوئی مسلمان کسی کے ہاتھوں تو یہ غلام آزاد کرنا ہوگا اور وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا. خون بہا کو دیت کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو رقم متعین فرمائی وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے. لاکھوں کا معاملہ ہو جائے گا. اور جو غلام آزاد نہ کر سکے, آگے ذکر ہے, وہ 2 مہینے کے مستقل روزے رکھے. تو اگر یہ ہو جائے بائی مسٹیک تو 100 اونٹوں کی رقم کے برابر رقم دینی ہوگی. اور اگر کسی کے لیے ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یا تو حکومت اس کی مدد کرے یا عام مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ اس کی مدد کرے. تو یہ چند مسائل میں سے ایک مسئلہ میں نے بیان کیا جو ہمارے معاشرے میں پیش آ سکتا ہے, قتل خطا کا معاملہ. اگلی بات ہے آیت نمبر 93 میں, جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, اب ذرا گنیے گا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, اس کی سزا جہنم ہے. نمبر 2 خالدًا فیہا, ہمیشہ اس میں رہے گا. نمبر 3 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا اس پر غضب ہوگا. نمبر 4 وَلَعَنَهُ, اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا. آج کبھی حکمرانوں کی سطح پر, کبھی سیاسی جماعتوں کی سطح پر, اور کبھی مذہب کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے. یہ سزائیں ایسے لوگوں کی, جان بوجھ کے ایک مسلمان کو جگہ قتل کر. اللہ کے رسول کعبے کو دیکھ رہے تھے, کہا تو کتنا عظمت والا ہے, لیکن فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک مسلمان کی جان اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ بڑھ کر. یہاں کتنے کعبے گرائے جاتے ہیں, کیا جواب دیں گے ایسے ظالم لوگ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر. اس کے بعد بتایا گیا, دیکھو اگر تمہارے سامنے کوئی شخص آئے اور کلمہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہیں اس کو مسلمان ماننا پڑے. یہ نہ کہو کہ اسے جھوٹ بولتا پڑا. دل کا حال اللہ جانتا ہے, دنیا کے فیصلے ظاہر کی بنیاد پر ہی کیے جائیں گے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, جان لگا رہے ہیں, وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. یہ ویسے فرضِ کفایہ کے دور کی بات ہے. جب تبوک کا مرحلہ آیا تھا 9 ہجری میں, سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. اس وقت تو باہر ہر ایک کو نکلنا ہوگا, لیکن عام حالات میں کوئی گھر پہ بیٹھ رہے تو کوئی اتنا اس پر وبال کا معاملہ نہیں. لیکن فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, اپنے مال اور اپنی جانوں سے دین کے خاطر وقت لگا رہے ہیں, ان کا درجہ بڑا ہے ان کے مقابلے میں جو صرف گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جان و مال سے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی, محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 97 ہے, 14 رکوع شروع ہوتا ہے, منافقین کا بیان ہے کہ ان کی روح جب قبض ہوتی تو بڑی سختی کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کر اللہ کے راستے میں گھر بار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. فرمایا کہ جو بوڑھے ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کا عذر تو قابل قبول ہے, لیکن دین کا تقاضا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہو اور ہجرت کرنی ہو اور بغیر عذر کے کوئی نہ نکلے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا تیار کی. مزید فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو ہجرت کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, ثم يدرك الموت, پھر اس کو موت آ پکڑے, فقد وقع اجره على الله, اس کا اجر اللہ کے محفوظ ہو گیا. ہجرت کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. ایک ہجرت ابتدائی ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کرنی. سنن نسائی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ہجرت یہ ہے, ہر اس بات کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ ہجرت کا آغاز ہو, یہ افضل ہجرت. اعلیٰ ترین ہجرت کیا ہوگی؟ اگر کبھی اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے, دین کے لیے جد و جہد کرنا ممکن نہ رہے, اور کوئی ایسی زمین خطہ زمین میں موجود ہے جہاں پر پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہو, تب گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے. تو ہجرت کا آغاز ہر برائی کو چھوڑ دینے سے ہوگا, اور ہجرت کی انتہا گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی گزارش یہ کہ جاج اتوار کا دن کو ساتھی زیادہ بھی ہیں, یہ محفل ہماری روزانہ سج رہی ہے الحمدللہ, اور یقیناً آپ استفادہ کر پا رہے تبھی تو شرکت کر رہے ہیں. اب ایک اضافہ کر لیجئے کہ یہی بات دوسروں کے لیے پسند تھی, شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو, بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو, لیکن حدیث یہ کہ اگر آپ دوسروں کو دعوت دیں گے ان کا آنا ان کا ثواب ان کو ملے گا, جتنا وہ ثواب ان کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. تو دوسروں کو بھی اس خیر کی انشاءاللہ آپ دعوت دیجئے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حقیر سے عبادات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں ہمارے روزوں ہماری ترابی اور ہمارے بیانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.